بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 اپریل 2007 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلامی فلاحی ریاست کا مفہوم کے موضوع پر خطاب فرمایا.
وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. وقال تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. آج کے خطاب جمعہ کے لیے ایک اخباری اعلان بھی شائع کیا گیا ہے اور اس میں خطاب کا عنوان ہے اسلامی فلاحی ریاست کا حقیقی مفہوم کا مفہوم. یہ اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے. قائد اعظم جو بانی پاکستان معمار پاکستان تھے ان کے بے شمار بیانات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے قیام کا اصل مقصد غرض و غایت ایک فلاحی اسلامی ریاست کا قیام. یہی چیز علامہ اقبال کے تصور سے بھی سامنے آتی ہے. وہ مصور پاکستان ہیں, انہوں نے جو تصور دیا پاکستان کا وہ واقعتاً ایک فلاحی اسلامی ریاست کا. لیکن جو چیز ستم ظریفی کی ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں کے اخبار میں نے بیان دیکھا اور اس سے پہلے بھی حکومتی حلقے حکومتی ترجمان یہ بیان بار بار دے رہے ہیں کہ ہماری منزل ہمارا ہدف ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اصل میں اسلامی فلاحی ریاست کی طرف پیش قدمی. چنانچہ پرسوں کے اخبار میں ہمارے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کا یہ بیان جب میں نے پڑھا تو مجھے خیال ہوا کہ گویا ایک تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا, وہ ہم جانتے. نمبر ایک. دوسرا یہ کہ وہ جو اقدامات کر رہے ہیں اس ملک کے اندر اسلامی اقدار کی دھجیاں بکھیرنے, انہیں بدلنے, منکرات کو معروف بنانا اور معروف کو منکر بنانا, یہ جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں روشن خیالی انلائٹنمنٹ اور ماڈریشن کے خوش نما عنوانات کے تحت, گویا یہ سب کچھ اصل میں اسی کی طرف پیش قدمی ہے اسلامی فلاحی ریاست کی طرف, اور یہ اس کا حصہ ہے اس عمل کا. تو معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی اسلامی فلاحی ریاست ہے کون سی, اس سے مراد کیا ہے. ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے اسلامی ریاست کا کہ وہاں پر نظام ہو نمازوں کا, اقامت الصلاۃ, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اس میں سے بھی پہلی دو چیزوں کو لے کر نظام صلات قائم کر دیا جائے اور نظام زکات کی کوئی شکل بنا دی جائے تو اسلامی ریاست وجود میں آ جائے گی، ایک تصور یہ بھی تھا، ایک زمانے میں اس کی بھی کوشش کی گئی ہے. آپ سب کو یاد ہوگا ضیاء الحق صاحب نے اپنے تئیں ایک نظام جو ہے نظام صلات بھی قائم کیا اور نظام زکات بھی قائم کر دیا. کیا اس کا نام اسلامی ریاست ہے؟ کیا اس سے اسلامی حکومت، اسلامی ریاست وجود میں آ جاتی ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جو بہت سے ذہنوں میں ہیں، اور بہتر ہوگا کہ ان کو ہم اچھی طرح چھان پھٹک کر دیکھیں علمی انداز میں کہ حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کون سی ہے، اس کے کیا خد و خال ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس رہنمائی ہمیں کہاں سے ملے گی. اس میں اتھارٹی پرویز مشرف صاحب اور وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب ہیں یا کوئی اور ہے جس کو سند کا مقام حاصل ہے، اتھارٹی کوئی اور ہے، اس کا ہمیں تعین کرنا ہوگا. دیکھیے ایک بات تو جان لیجئے، یہ امت مسلمہ جو برپا کی گئی ہے جسے خیر امت کا لقب اللہ تعالی نے عطا فرمایا، دنیا میں اس کو جو اجتماعی طور پر جد و جہد وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ جو حکم ہوا، اس کا آخری ہدف اسلامی فلاحی ریاست کا قیام، دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں. حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تمام جو بھی مساعی ہیں، جو کوششیں ہیں، جو محنت ہیں، اس کا آخری ہدف تو رب کو راضی کرنا ہے اور اپنی آخرت سنوارنا ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ ٹارگٹ دیا گیا، یہ لمحات جو ہمیں ملے ہیں دنیا میں، کسی کو کم ملے، کسی کو زیادہ ملے، کتنے ملے کسی کو نہیں معلوم. یہاں وہ بھی ہے کہ جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، کوئی ابتدائے جوانی میں جو ہے وہ داغ مفارق دے گئے، اور کوئی وہ بھی ہیں کہ جو بڑھاپے کی حدود کو پہنچتے ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو تبھی عمر پوری کر کے جاتے ہیں. لیکن جو بھی مہلت عمر ملی ہے اس کا اصل حاصل کیا ہے؟ اپنی اصل زندگی کے لیے سامان کرنا ہے، یہاں سے عاقبت سنوارنی ہے. فیوچر، فیوچر کا کانسیپٹ تو ہر انسان کے ذہن میں ہے، دا ریئل فیوچر وہ آخرت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اہل ایمان، ایمان تو لے آئے ہو، اب اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں ہر دم یہ خیال ہونا چاہیے، اور تمہاری تمام جد و جہد کا حاصل وہ ہونا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. لیکن اسی اعتبار سے ہمیں دنیا میں بھی کچھ ٹارگٹ دیا گیا کہ رب کو راضی کرنا ہے، یا نماز بھی پڑھو اور دینی فرائض پورے کرو. انہی میں ایک بہت اہم فریضہ یہ ہے کہ نظام خلافت قائم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری، اور وہ نظام خلافت کیا ہے حقیقت کے اعتبار سے؟ وہ وہی ہے اسلامی فلاحی ریاست کا قیام. تو یہ ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ اسلامی فلاحی ریاست ہے کیا. دیکھیے اس کے اصول جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں، ایک بات تو ظاہر باہر ہے کہ دین کی کوئی بات ہو، کوئی تصور دین ہو، اس کے لیے رہنمائی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے اور سنت سے. اتھارٹی اصل تو وہ ہیں، سورسز تو وہ ہیں. اصل علم جو دیا گیا، علم دین، وہ قرآن و سنت ہے. تو جو چیز بھی ہمیں طے کرنی ہے دینی اعتبار سے، ہمیں دیکھنا ہوگا قرآن و سنت کی طرف. وہاں جو ہمیں اصول ملتے ہیں کہ اسلامی ریاست کب کہیں گے کسی کو، اس وقت پاکستان کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے، ایک بڑی اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے، 85%، 90%، بعض کے خیال میں 90% سے بھی زائد مسلمان بستے ہیں. تو کیا اگر کسی معاشرے میں، کسی ملک میں، کسی ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور ایک نام کا مسلمان وہاں کا حکمران بھی ہو، تو کیا اس کو اسلامی ریاست کہیں گے؟ یہ ایک اہم سوال. کب کہیں گے کسے، کسی ملک کو اسلامی ریاست کب کہا جائے گا؟ کسی حکومت کو، کسی ریاست کو، کسی ملک کو. اس کے لیے جو اصل الاصول ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس میں رب کی حاکمیت کا اصول تسلیم کیا جائے. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار، حکمرانی کا اختیار، سوورینٹی صرف اللہ کی ہے. قانون وہ دے گا، دستور و آئین وہ دے گا، اس کے دستور کو، اس کے قانون کو نافذ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری. کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے قانون نہیں بنا سکتا، سب انسان برابر ہیں. سب کے لیے قانون بنانے والی ذات وہ رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. زمین بھی اس کی ہے، ملکیت ہے، اسی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، کسی اور کی ملکیت نہیں ہے. تو اصولی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، زمین پر اسی کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اسی کا دستور رائج ہونا چاہیے. تو پہلی بات، اسلامی ریاست کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں حکمرانی، فائنل اتھارٹی تسلیم کیا جائے اللہ کو، کہ یہاں پر حکمرانی اللہ کی نافذ اور قائم ہوگی، بالا دستی اللہ کی ہے. اس کی عملی شکل کیا ہے؟ یعنی یہ مانا جائے کہ قرآن و سنت کی غیر مشروط بالا دستی یہاں پر اسٹیبلش ہوگی. زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت ہی آخری قانون ہوں گے، غیر مشروط. غیر مشروط میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس حوالے سے بھی ایک دور میں ہمیں مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی تھی. غالباً اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے تو جنیجو دور میں ایک شریعت بل پاس ہوا تھا، لیکن بل کو پاس کرنے کے بعد ساتھ ہی ایک شرط لگا دی گئی، وہ بڑی دلچسپ شرط تھی. یہ بل اور اس کے اندر جو کچھ قوانین بتائے گئے ہیں یہ ویلڈ ہوں گے، بشرطے کہ موجودہ سیٹ اپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ڈسٹرب نہ ہو. سبحان اللہ، گویا اصل برتری اور فیصلہ کن طور پر جو ہے اتھارٹی تو اس موجودہ سیٹ اپ کی ہے. اگر اسلامی شریعت کا کوئی حصہ، کوئی شق اس سے ٹکرا گئی تو وہ شریعت ساقط ہو گئی، وہ سیٹ اپ برقرار رہے گا. یہ ہوتی ہے مشروط. ہاں، اس کے اندر جتنی کوئی شریعت ہم اکوموڈیٹ کر سکیں کہ موجودہ سیٹ اپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کہیں سے مجروح نہ ہو یہ نظام، وہ ہمیں قبول ہے. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے کوئی شریعت بل جو ہے پاس کیا. یہ حقیقتاً یہ اللہ کو ناراض کرنے اور اس کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اس انداز سے شریعت کی منظوری کرنا. غیر مشروط کیا ہے؟ قرآن و سنت ہی فائنل قانون ہے، فائنل اتھارٹی ہے. اب ہم ہر معاملے میں دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر دستور کے اندر کیا چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، نکالو. اس ملک کے عدالتی نظام میں کیا چیزیں قانون و سنت، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو ٹھیک کرو. یہاں کا معاشی سیٹ اپ جو ہے وہ کس کس اعتبار سے قرآن و سنت سے متصادم ہے، اس سب کی اصلاح کرو، اسے قرآن و سنت کے تابع بناؤ. ہر معاملے میں غیر مشروط طور پر قرآن و سنت کی بالا دستی اسٹیبلش ہوگی تو یہ اسلامی ریاست قرار پائے گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ قرآن کا فتویٰ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اپنے گھروں میں تہجد پڑھتے ہوں لیکن اس ملک میں، اس ریاست میں فیصلے غیر اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پہ ہوں، قرآن و سنت کے خلاف ہو رہے ہوں، تو یہ نظام پورا کا پورا کفر. چنانچہ اس میں قرآن مجید کی وہ آیت سامنے رہنی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اہل ایمان، مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ اور رسول نے جو حدود قائم کر دی ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہاں تک مباح ہے، اس سے آگے حرام کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، اس تمام حدود کو، اس کے اندر رہنا انفرادی طور پر بھی، دین میں جو چیز حرام ہے مجھے اس سے بچنا ہے، جس پر حکم ہوا فرض اور واجب قرار دی ہے وہ مجھ پر مجھے عمل کرنا ہے، انفرادی سطح پر بھی، اور پورے اجتماعی نظام کو بھی اسی اصول کے مطابق چلانا ہوگا. جو حد بندی اللہ اور رسول نے قائم کر دی اس کو پھلانگ نہیں سکتے. تم یہ کہو کہ ہم نے جمہوری نظام قائم کیا اور ہمارے ہاں 90% بلکہ 100% افراد چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر شراب کا کاروبار ہو، اس کو عام کر دیا جائے، یہاں پر اوریاری اور فحاشی 100% افراد چاہتے ہیں یا 90% چاہتے ہیں، کچھ ہیں جو نہیں چاہتے، انہیں اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے۔ لیکن یہاں تو اوریاری اور فحاشی جو ہے اس کا دور دورہ جاری رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور رسول کے معین کردہ حدود کو پھلانگنے اور انہیں پامال کرنے کے مترادف۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، یہ اصول ہے، اللہ اور رسول کی قائم کردہ حدود سے آگے نہ مت بڑھو۔ چنانچہ اسی کی تشریح ہے جو حدیث ہے کہ مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیته، مومن کی مثال تو ایک گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ وہ انفرادی طور پر بھی اسے معلوم ہے، میں یہاں تک جا سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ حلال ہے۔ معیشت کے معاملے میں یہاں تک جا سکتا ہوں، معاشرت میں یہاں تک جا سکتا ہوں، سماجی اصولوں میں یہاں تک جا سکتا ہوں، ہر طرف حد بندی ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی نظام بھی اسی اصول پر قائم ہوگا، وضع ہوگا، تو وہ اسلامی ریاست۔ اب اس کے جو خد و خال ہیں، جب یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی تو جو نظام وجود میں آتا ہے اس نظام کے کچھ فیچرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نظام کا اصل الاصول تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، قرآن و سنت کی بالادستی ہو، پورا اجتماعی نظام اللہ اور رسول کے احکامات کے تابع ہو جائے، اور اس نظام کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ کامل عدل و انصاف قائم ہو اور فراہم ہو اور امن و امان ہو جائے۔ چنانچہ اس نظام کے اندر، اجتماعی نظام میں، جو معاشرتی اور سماجی سیٹ اپ ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اشارات ہی کروں گا۔ کوئی شخص نسلی اعتبار سے برتر نہیں ہے، لسانی، لنگوسٹک، نشد، علاقائی اور نسلی بنیادوں پر کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی افضل نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، سب برابر۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں اور عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پر نہیں ہے، سرخ روح کو جو ہے کسی سیاہ روح پر نہیں ہے، کوئی اس اعتبار سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے۔ کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، برابر ہو۔ وہ آدم من تراب، آدم مٹی سے بنے تھے۔ اور پھر یہ کہ اس کے اندر مرد و زن کی مساوات کا ایک وہ پہلو کہ جو کامل عدل و انصاف پر مبنی ہے، وہ اندھے کی لاٹھی والا انصاف نہیں۔ مرد کو جس انداز سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو فرق رکھا ہے اس کے حوالے سے، ان کی ذمہ داریاں جدا ہیں، ان کے دائرہ کار جدا ہیں، اسی حوالے سے حقوق اور فرائض کا تعین کر دیا۔ جس کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کے حوالے سے، اس کی مناسبت سے اس کے حقوق بنا دیے گئے، اور جس کے جو حقوق ہیں اسی کی مناسبت سے اس کے فرائض جو ہیں ان کو متعین کر دیا گیا۔ یہ ہے اصل میں عدل اور انصاف معاشرتی اور سماجی نظام کے حوالے سے، اور یہ سب کے سب توحید کی بنیاد پر ہیں۔ ایک اللہ کے تم مخلوق ہو، اور اس نے ایک انسانی جوڑے سے تم سب کو پیدا کیا۔ معاشی اور اقتصادی نظام کے حوالے سے سب کو یکساں مواقع ملنے چاہیے، تمام عوام جو ہے، جو بھی ملک کی ریاست کے جو ریسورسز ہیں ان سے سب لوگ یکساں طور پر فائدہ اٹھا سکیں، کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، خاص طور پر اس کے جو حقوق ہیں کہ وہ معاشی میدان میں آگے بڑھنے کے مواقع، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک کلاس کو مواقع حاصل ہے دوسرے کو ہے ہی نہیں، اور دولت کا ارتکاز نہ ہونے پائے۔ کیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے ایک ہی طبقے کے درمیان گردش کرتی رہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طبقہ جو ہے امیر سے امیر تر ہوگا، لیکن یہ طبقہ معاشرے کی ایک بہت معمولی اقلیت ہوگی، عظیم اکثریت جسے آپ عوام الناس کہتے ہیں، وہ عوام کے ملک میں مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہو، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں آپ بڑھا کر جو ہے آسمانوں تک پہنچا دے رہے، کہ ان بیچاروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کے بارے میں ہمارا کلیم یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے عوام پر کوئی اثر نہیں آئے گا، وہ بیچارے عوام، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کو وہ محروم سے محروم تر ہوتے چلے جاتے، بیسک نیسیسٹیز سے محروم، جس کا مشاہدہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ بات جو ہے یہ ایک حقیقت واقعہ ہے، مانی جاتی ہے کہ مڈل کلاس بڑی تیزی سے پاورٹی لائن سے نیچے جا رہی ہے، خط غربت سے نیچے جا رہی ہے، یعنی جو پہلے سے محروم ہے وہ محروم تر ہو رہے ہیں، اور جو ایک طبقہ ہے جو امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور اس سے وہ طبقاتی تقسیم وجود میں آتی ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس، یہ نظام نہیں، سرکولیشن آف ویلتھ ہو، یکساں طور پر ہو، سرمایہ داری نہ ہو، سرمایہ کاری ہو. اب اس کے کیا اصول ہیں اس کے اندر وہ بات طے کر دیے گئے، لیکن اصل میں پیش نظر یہ. اسی طریقے سے اس اسلامی ریاست کا جو سیاسی نظام ہوگا وہ کن بنیادوں پر ہوگا؟ سیاسی نظام ایک تو اولی الامر کی اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے میں سے جو صاحب امر ہو، امیر ہو، جس کو امام بنا دیا گیا، جس کو امیر بنا دیا گیا، اس کی اطاعت بھی دین کا حصہ ہے، اطاعت امیر. چنانچہ اسلام میں جو سیاسی نظام ہے وہ نظام امارت، اور جس کو محترم بانی تنظیم بیان فرماتے ہیں محترم ڈاکٹر ستار احمد صاحب، کہ آج کے دور میں جو صدارتی نظام کا تصور ہے وہ اس سے قریب تر. بارکیف. اور اس کے اندر دوسرا اصول، امرهم شورا بینہم، یہ اصحاب امر جو ہیں وہ سیاہ و سفید کے مالک اس طریقے سے نہیں ہے جو چاہیں قانون بنائیں، جیسے چاہیں کریں، تمام اہم ملکی معاملات، اجتماعی معاملات باہم مشورے سے طے پانے چاہیے. وہ مشاورت، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفاء راشدین نے مثالیں قائم کر کے دکھا دی کہ وہ کیا نظام ہے. سیاسی نظام جو ہے امرهم شورا بینہم کے اصول پر چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے نظام، اس کے خد و خال، نفاذ شریعت اور تنفیذ حدود الہی ہوگا اس اسلامی ریاست کے اندر، شریعت کے تفصیلی ڈھانچہ، اس میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، اس سب کو نافذ کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، شریعت کو نافذ کرنا، یہ اسلامی ریاست کے اصل الاصول میں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ حدود و تعزیرات کا نظام، اسلامی سزائیں جو ہمارے سیکولر حکمرانوں کے نزدیک تو وحشیانہ ہے، انہیں اس کا خوف نہیں ہے کہ وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہے، یہ حقیقت ہے، وہ اسلامی سزائیں وہ قرآن سے سنت سے ثابت ہیں، اگر ان کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو پھر کون سی اسلامی ریاست، کہاں کا اسلام. تو نفاذ شریعت اور تنفیذ حدود الہی اس ریاست کے اندر ہوتا ہو. اس سے آگے ایک اور معاملہ بہت اہم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام. یہ وہ چیز ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اس امت کے فرائض منصبی میں سے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے برپا کیا گیا دوسرے لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہیں خاص کام کیا کرنا ہے جو امتیاز ہے دوسرے لوگوں میں، معروف کا حکم دینا ہے، منکر سے روکنا ہے. پوری دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کی ذمہ داری اس امت مسلمہ کے سر پر ہے، تو کیا اپنی ریاست کے اندر اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا؟ لازم ہے کہ سب سے زیادہ محکم نظام تو اپنی ریاست میں قائم کیا جائے، اور جب اپنی ریاست میں ہوگا تو وہ بالقوہ ہوگا. من رأى منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے دیکھے کسی منکر کو، معصیت کو، گناہ کو، تو اس کو بدلے، اس کو تبدیل کرے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام اسلامی ریاست کا ایک اہم اس کے مقاصد میں سے ہے، اس کے فرائض منصبی میں سے. اور یہ چیز اصل میں کیا ہے؟ ایک معاشرے کی تشکیل میں سوشل ویلیوز کا بڑا دخل ہوتا ہے. آپس میں لوگوں کے تعلقات کن بنیادوں پر ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، حقوق و لباد کیا ہیں، کیا تقسیم ہے حقوق و فرائض کی انسانوں کی آپس میں، پھر یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر ویلیوز کیا ہوں گی، پردہ ہے، ستر و حجاب ہے یا اس کے مقابلے میں بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، اسی طریقے سے اس میں بہت سی چیزیں آتی، شراب نوشی ہے، رقص و سرود کی محفلیں اس ملک کے اندر کس نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، لغو اور بیکار کام، یا ان کو حکومت کا کام یہ ہے کہ ان کا خاتمہ کرے یا ان کو فروغ دے کر اور مست رکھو، انہیں اسی کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، ان کے اندر ان کو عوام کو جو ہے منہمک کر دو اور اصل حقائق سے انہیں بے خبر کرنے کے لیے، ان کی نظریں سے ان کے محروم کرنے کے لیے، ان کی توجہ ہٹانے کے لیے، آبس کام، وقت کی گزاری، دایانی کام، فضول وقت جس میں ضائع ہو، یہ ساری چیزیں ویلیوز کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر جادو، سحر، ٹونا ٹوٹکا، اس کا بڑا رواج ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ سوشل اعتبار سے کیا اس کی اسلام میں گنجائش ہے؟ یہ تمام چیزیں اس کے حوالے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کام کرنا حکومت کی ذمہ داری، اور اس کے لیے کوئی شعبہ بنانا اور قوت کے ساتھ اس کو نافذ کرنا، یہ اس کے لازمی فرائض میں سے ہے مسلمان حکمران کے، اگر نہیں کر رہا تو مجرمانہ غفلت کر رہا ہے۔ اسی سے معاشرے کے افراد کی ذہن سازی ہوتی ہے، میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے ان اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے، نہ کہ شیطانی ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ جس ملک میں یہ کام ہو رہا ہے تو وہاں در حقیقت اگر اوپر سے اسلام کا نام دیا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ جڑیں کھودی جا رہی ہیں، تو یہ اسلام کی کوئی سروس نہیں ہے، یہ ڈس سروس۔ تو ٹھیٹھ اسلامی کلچر کو نافذ کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، اس کے لیے لوگوں میں اویئرنیس، ان کی ایجوکیشن، اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ناگزیر، وہ سوشل ویلیوز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، قرآن مجید میں اس کی تفصیل ہے، وہ معاشرہ جو تشکیل دیا، کن چیزوں کو جڑ سے اکھاڑنا ہے اور کن باتوں کو فروغ دینا ہے، احترام آدمیت، یہ بھی سوشل ویلیوز میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے اور اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ویلیو ہے۔ آج کی جو مغربی تہذیب ہے اس کے اندر اس کو تلپٹ کر دیا گیا، بڑوں کی عزت، اس کو تو جڑ بنیاد سے اس کو نکال دیا گیا کہ یہ کوئی اصول ہے ہی نہیں، بڑے تو محض اس وجہ سے بڑے ہیں کہ وہ پہلے دنیا میں آ گئے، باقی تم بھی اور اس میں کیا فرق۔ لہذا بڑوں کی عزت کا اصول کوئی ہوتا ہوگا کسی زمانے میں، آج کل تو اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اساتذہ کی عزت، جس سے سیکھا ہے اس کی عزت، اس کا ادب و احترام، یہ بھی ختم۔ امریکن سوسائٹی میں آپ چلے جائیے، وہاں جو پبلک سکولز ہیں وہاں استاد کی جو عزت ہے وہ طلبہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، وہ بیچارہ اپنی عزت نفس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے اسے، اس لیے کہ نوجوانوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، انہیں تمام حقوق دے دیے گئے، استاد کے پاس کوئی حق نہیں، وہ ڈانٹ بھی نہیں سکتا، وہ کوئی تعلیمی کاروائی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری جو ویلیوز تلپٹ ہو رہی ہیں، اسلام نے ایک ویلیو سٹرکچر دیا تھا، ایک ثقافت دی تھی، ایک کلچر دیا تھا، اور اس کے حوالے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو اسٹیبلش کرنے میں انتہائی مؤثر ہوتی۔ یہ تو ہے ایک اسلامی ریاست اور اس کے خد و خال، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے گا، کامل عدل و انصاف قائم ہوگا، اسٹیبلش ہوگا، صرف کاغذوں میں نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں امن و امان قائم ہو جائے گا، اور یہ چیزیں ایک درجے میں طالبان نے جو شریعت نافذ کی تھی ابھی اس نظام کے خط و خال سارے نمایاں نہیں ہو سکے تھے، موقع ہی نہیں ملا تھا، ابھی وہ معاشی نظام اسٹیبلش نہیں ہو سکا تھا، ابھی تو اس طرف پیش رفت ہو رہی تھی، لیکن چونکہ شریعت نافذ کر دی انہوں نے، انہوں نے حدود و تعزیرات کا نظام نافذ کر دیا، کامل امن و امان بھی ہوا، جرائم کا خاتمہ ہو گیا، اور لوگوں کو عدل و انصاف، فوری انصاف میسر آیا اسی دنیا میں، اسی سرزمین میں، اور ہم سے بالکل ملک سرزمین ہے، اس پاکستان میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کو عدل و انصاف مل جائے، خاص طور پر عوام الناس، ان کا مقدر صرف دھکے ہیں انصاف کے نام پر اور کچھ نہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں۔ یہ ہے جو صورتحال اس وقت ہے۔ یہ تو میرا بات کا موضوع تھا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن یہ چیزیں اسلامی نظام کے کچھ ثمرات، اسلامی ریاست کی برکات، جن کے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ سب کچھ حاصل ہوتی ہیں اگر یہ نظام قائم ہو، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ برابر کی سرزمین ہے، جہاں ابھی یہ نظام ابتدائی درجے میں تھا، بالکل ابتدائی درجے میں، اس کے باوجود وہ ثمرات اور برکات تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا کی شیطانی قوتیں جو ہے چوکنی ہو گئیں کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں اس نظام کے ذریعے دنیا کے سامنے اسلامی نظام کی برکات، نظام مصطفیٰ کی برکات سامنے آ گئی، تو پھر شیطانی قوتوں کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہوگی اس زمین کے اوپر، تبھی سب اکٹھے ہوئے۔ لیکن اصل میں اس کی برکات، وہ صحیح طور پر کھلا ہے وہ نظام دور خلافت راشدہ میں، اس کی طرف میں آگے آ رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کی جان لیجئے، یہ میں نے بتایا اسلامی ریاست کے خد و خال ہیں، ابھی فلاحی کی بات نہیں آئی۔ اس کے ساتھ جو فلاحی کا تصور ہے اس کے کیا تقاضے ہیں وہ میں آگے بیان کروں گا، لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر ہم ڈسکس کر لیں کہ کس کا تصور اسلام جو ہے وہ آج کے دور میں قابل قبول ہوگا یا مستند سمجھا جائے گا۔ پرویز مشرف صاحب کا اور شوکت عزیز صاحب کا تصور اسلام، کس کا تصور اسلام؟ یہ منکرین سنت کا گروہ جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے وفاقی شرعی عدالت میں بھی جو جج انہوں نے بٹھا دیے ہیں، وہ سب کے سب، ان کا تصور اسلام؟ علماء کا تصور اسلام تو کون سے علماء کا تصور اسلام؟ ایک بہت اہم سوال کیا جاتا ہے، ہمارا دانشور طبقے جو ہیں جب بھی آپ اسلامی نظام کی بات کریں گے وہ فوراً الزامی طور پر آپ کہیں گے، وہ کہیں گے کہ دیوبندی کا اسلام، کہ بریلوی کا اسلام، کہ اہل حدیث کا یا شیعہ کا، کون سا اسلام؟ چنانچہ یہ سوال بالکل شروع میں بھی جب پاکستان قائم ہوا تھا اور دستور کی بحث شروع ہوئی تھی، دستور اسلامی کی تشکیل علمی طور پر بحث کا آغاز ہوا تھا، تو اس وقت جسٹس منیر ایک شخصیت تھی بڑی نمایاں، جنہوں نے پوری طرح کھل کر یہ بات کہی تھی کہ اس ملک میں اسلامی نظام کی بات کیا کرتے ہیں آپ، یہ تو بتائیں کون سا اسلام، یہاں تو پانچ چھ قسم کے اسلام ہیں۔ تو اس میں ایک بات سن لیجئے اصولی طور پر، الحمدللہ کہ ہمارے جو بھی مستند علماء ہیں، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کے ہوں، دیوبندی مکتب فکر کے ہوں، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں، یہاں تک کہ شیعہ بھی، ان کے چوٹی کے علماء پھر اکٹھے ہوئے، اس لیے کہ ان سب کو معلوم ہے کہ اصولوں پر تمہارا اتفاق ہے، ہاں فروعی معاملات میں، کرولریز کے اندر، ڈیٹیل کے اندر جا کر اختلاف ہے، لیکن بنیادیں تو ہماری مشترک ہیں، تو ہم مل کر ایک اسلامی دستور کا خاکہ بنائیں جس پر سب کا اتفاق ہو۔ ٹاپ کے علماء جمع ہوئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ انہوں نے 22 نکات مرتب کیے، ایک مکمل اسلامی ریاست کا مکمل دستوری خاکہ دے دیا، لو بھائی نافذ کرو اسے، ہم سب کو قبول۔ یہ 1951 کی بات ہے، 1951، اور یہ ایک بہت بڑا ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے جو ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے یہ بہت بڑا لینڈ مارک ہے اس ملک کے اندر، اس لیے کہ اور تو ممالک بہت سے ایسے ہیں جہاں کوئی ایک ہی مسلک ہے، کہیں شیعہ ہی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، کسی جگہ جو ہیں صرف حنفی ہیں، کہیں صرف شوافے ہیں، کہیں صرف حنابلہ ہیں، لیکن پاکستان کا معاملہ یہ ہے یہاں حنفی بھی ہے، یہاں غیر مقلد اہل حدیث بھی ہے، یہاں شیعہ بھی ہے، پھر حنفی کے اندر تقسیم جو ہے وہ دیوبندی اور بریلوی کی بھی ہے۔ تو ایک بہت بڑا سوال جو عام طور پر کیا جاتا ہے، اس کا مسکت جواب علماء نے دیا، اور اس لیے دیا کہ اصل بنیاد کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، قرآن و سنت۔ دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ الحمدللہ کہ یہ تمام مکاتب فکر جو ہیں، وہ چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ایون شیعہ بھی ظاہراً تو یہی کہتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن و سنت ہی اصل ماخذ ہے۔ جب اس پر متفق ہو گئے تو پھر ایک نظام وجود میں آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ ما انا علیہ واصحابی، صحیح راستہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہ ہے صراط مستقیم۔ قرآن و سنت کی کوئی اور علمی تعبیر کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے مختلف ہو، در حقیقت دین سے انحراف۔ وہ اصل دین ہے ہی وہ قرآن و سنت اور ما انا علیہ واصحابی۔ چنانچہ اس کی تشریح کا حق انہی علماء کو ہے جو اس اصول کو مانتے، اور اس اصول کے حوالے سے وہ اپنے اپنے مکتب فکر میں اتھارٹی رکھتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت میں نے آپ کو دے دیا۔ ندائے خلافت میں ہم نے یہ مضمون شائع کیا تھا، لیکن میں نے چاہا تھا کہ اس کی کچھ کاپیز لے آؤں، ہمارے پاس اب اس کی مزید کاپیز نہیں ہیں۔ اس مضمون کو الگ کتابچے کی شکل میں یا پھر دوبارہ شائع کر کے پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس میں جو ٹاپ کے علماء تھے وہ سب کے سب موجود ہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی لسٹ پڑھوں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اور اس کے اندر کیا نکات ہیں وہ آئندہ کسی موقع پر۔ بہر کیف، تصور اسلام کس کا ہوگا؟ قرآن و سنت کی بالادستی جب ہم کہہ دیتے ہیں تو اس کی تشریح اور تعبیر کون سی ہے؟ وہ ان لوگوں کی معتبر ہے جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں ما انا علیہ واصحابی کی بنیاد پر، کہ اس کی اصل تشریح، اس کی اصل تعبیر وہ ہے جو دور صحابہ میں تھی، جو دور نبوی میں تھی، اور وہ تمام چیزیں ہماری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ۔ لہذا پرویز مشرف یا شوکت عزیز کا تصور اسلام یہاں قابل قبول نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ جو پرویزی فکر ہے اور اس کے مختلف گوشے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اسے یہ انکار حدیث، استخفاف سنت، یہ فتنہ ہے جس کے مظاہر ہیں۔ قرآن کافی ہے ہمارے لیے، حسبنا کتاب اللہ، ہم قرآن ہی سے سمجھیں گے، ہمیں کسی مزید حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہماری سمجھ کے مطابق کوئی حدیث ٹیلی کر جائے گی تو ہم اس کو بھی لے لیں گے۔ یہ جو تصور ہے یہ سب سے بڑی گمراہی۔ اگر آپ اقبال کے تصور کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس۔ دین کو سمجھنا چاہتے ہو اور دین تک پہنچنا چاہتے ہو کہ اصل دین کیا ہے، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بہو نہ رسیدی، اور اگر تم وہاں تک نہ پہنچ پائے، تمام بو لہبیس، پھر دین مذہب کے نام پر تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، روشن خیالی اور ماڈریشن کے عنوان سے جو کچھ کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بو لہبی ہے، یہ شیطنت کی مختلف اقسام ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ یہ ہے ایک اسلامی ریاست کا تصور، اور اقبال نے بھی یہی تصور دیا تھا، اور قائد اعظم بھی اسی کے قائل تھے۔ اب صرف ایک ڈائمنشن رہ گئی ہے، فلاحی سے کیا مراد ہے؟ اور اسلامی فلاحی ریاست جب ہم کہتے ہیں تو اسلامی ریاست کے اندر کیا چیز ایڈ ہوگی تو وہ فلاحی ریاست قرار پائے گی؟ اب یہ ایک اہم سوال ہے۔ اسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں ویلفیئر سٹیٹ، اسلامک ویلفیئر سٹیٹ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ایک آئیڈیل اسلامی ریاست کا تصور ہے۔ اسلامی ریاست، جو آئیڈیل اسلامی ریاست ہے، وہ فلاحی ریاست بھی ہوگی، جیسے کہ دور خلافت راشدہ میں تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ اس ایلیمنٹ کو سمجھ لیجیے، یعنی ایسی ریاست جو اپنے تمام شہریوں کی بنیادی ضروریات کی کفیل ہو اور وہ ان ضروریات کو پورا کرنا اپنے ذمے سمجھے کہ یہ ریاست کا فریضہ ہے اپنے شہریوں کی تمام بنیادی ضرورتیں فراہم کرنا، اور وہ نظام قائم کر دیا جائے جس میں تمام رعایا کی کفالت کا مکمل انتظام ہو، یہ فلاحی ریاست ہے، ویلفیئر اسٹیٹ. اس سے پہلے جہاں تک معاملہ تھا وہ قرآن و سنت کا پورا نظام قائم کر دینا، شریعت نافذ کر دینا، حدود و تعزیرات کا نظام قائم کر دینا، امر بالمعروف نہی عن منکر کا ایک شعبہ بنانا، اس کا اہتمام کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ اسلامی ریاست کا حصہ تھا. ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں اور وہ یہ ہے کہ تمام رعایا، اور اس کے اندر مسلم اور غیر مسلم سب شریک، ان کی کفالت کی ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے، اسٹیٹ پر عائد ہوتی ہے. اسٹیٹ کا صرف یہی کام نہیں کہ وہ شریعت نافذ کر دے اور حدود و تعزیرات کا نظام قائم کر دے، وہ رعایا کی بیسک نیسیسٹیز کی ذمہ دار ہے، کفیل ہے، انہیں ان کی ضروریات فراہم کرنا، علاج معالجہ، ان کی ضروری تعلیم، ان کا روزگار، ان کے لیے روزینہ بے روزگاروں کے لیے، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اور جو ریاست اس کا ذمہ لے اور اس کے لیے اہتمام کرے وہ فلاحی ریاست. یعنی تمام شہریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق بھی دیے جائیں، وہ تو مل ہی رہے تھے اسلامی ریاست میں، ساتھ ساتھ بیسک نیسیسٹیز، بنیادی ضروریات کی فراہمی، یہ بھی اسٹیٹ اپنے ذمے لے. یہ تصور بھی اس دین حق کے اندر موجود تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. لیکن یہ دین جو ہے اپنی آئیڈیل شکل میں ظاہر ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں ایک کلی کھلتی ہے اور پھر پھول بنتی ہے پوری طرح، تو اس کے سارے رنگ اور اس کی نزاکت اور رانائی جو ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے. دور فاروقی میں، عہد خلافت دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی رحمت للعالمینی کا ایک بہت بڑا مظہر یہ نظام ہے، دین حق، یہ اسلامی ریاست. اور وہ نظام مکمل تب ہوتا ہے جب اس کے اندر فلاحی تصور بھی آ جائے، اور جیسے کہ دور خلافت راشدہ میں موجود. چنانچہ حضرت عمر نے کیا کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام بے روزگاروں کا وظیفہ معین کیا، محتاجوں اور یتیموں کی کفالت اور روزینے کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ آج ایک نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے بھی وظیفہ، ظاہر بات ہے کہ خرچ تو بڑھے گا، اور فیملی پلاننگ کا معاملہ جو ہے وہ اور لوگوں کے لیے تو قابل تحسین ہو سکتا ہے، اسلام میں تو اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر معاش کے ڈر سے یہ کام کر رہے ہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد ہے، رازق تو وہ ہے. تو یہ ایک نیا جو ہے وہ اگر جنم لیا، ایک نیا امتی پیدا ہوا ہے، تو ہم کیا سمجھے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری غلطی سے ہوا ہے، بھگتو اب. ہمارا تصور تو یہ ہے اس ملک کے اندر ٹوٹلی ان اسلامک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کی بہتات کے اوپر جو ہے اس پر فخر ہے. تو حضرت عمر نے یہ کام کیا. آج ایک بچہ نیا پیدا ہو رہا ہے اور وہ گھر والے جو ہیں اس کو وہ پہلے سے محتاج اور مساکین کی فہرست میں ہیں، تو اس بچے کا پہلے دن سے وظیفہ معین ہو گیا. اسی طرح وہ بوڑھے کہ جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے لیے وظائف، اور صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی، جب بوڑھا ہو گیا ہے اب محنت کر کما نہیں سکتا لیکن اسلامی ریاست کی حدود میں رہ رہا ہے، اس کا وظیفہ بھی، اس کا روزگار بھی اسٹیٹ کے ذمے ہے. یہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس تصور کو یہاں تک آگے بڑھایا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر کا گریبان پکڑا جائے گا قیامت کے دن. رحمت للعالمین کے مظاہر یہ ہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی رحمت کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ اس اسلامی فلاحی مملکت کے اندر، ریاست کے اندر، تبھی دنیا کو معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین کا مفہوم کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا مفہوم تبھی معلوم ہوگا نا، اور تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، انہوں نے پورے اسلامی کلچر کو اختیار کر لیا، پورے دین کو اختیار کر لیا، کسی ایک کو بھی بزور شمشیر مسلمان نہیں کیا گیا. یہ ہے وہ اسلامی فلاحی ریاست. جس کا حاصل کیا ہے؟ دنیا میں بھی امن و امان، سکون، عدل و انصاف، ہر انسان کو اس کا جائز حق ملے، ہیومن رائٹس اعلی ترین سطح پر آبزرو کیے جائیں، ہر انسان کی عزت، آبرو، اس کا مال محترم ہے، وہ چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، ہر بھی کافر کا معاملہ الگ ہے، لیکن اسلامی ریاست کی حدود میں رہنے والے تمام لوگ چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کا مال، ان کی جان محترم، اس کی حفاظت کا ذمہ ہے جس ریاست لیتی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، ان کی تمام بیسک نیسیسٹیز کی ذمہ دار بھی ہے. دنیا میں جنت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور اس سے اب راستہ کھل رہا ہے اگلی جنت کے حصول کا، اب لوگوں کو موقع ملے گا، اسلام کی طرف آئیں گے، انہیں اطمینان ہے کہ اگر بے روزگار بھی ہیں تو ریاست کفیل ہے، ہمارے اوپر کوئی ناجائز ٹیکس نہیں لگ رہا. آخر وہ صورتحال جو ہوئی تھی مدینہ کے اندر کہ لوگ زکات لیے پھر رہے ہیں، کوئی وصول کرنے والا نہیں، بیگری کا انسٹیٹیوشن ختم، کیسے ہوا یہ فلاحی ریاست؟ دنیا بھی جنت اور پھر آخرت کی جنت کے لیے راستہ انسانوں کے لیے کھل رہا ہے. یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مختلف مظاہر. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وقت ختم ہو چکا ہے، ایک دو جملوں میں بات ختم کر دوں گا. نہ آج یہاں 60 سال کے اندر نہ تو ہم اسلام قائم کر سکے اور نہ یہ فلاحی ریاست بن سکے. یہاں رعایا کے کوئی حقوق نہیں ہے، ان کی کسی چیز کی ذمہ دار یہ اسٹیٹ نہیں ہے، نہ ان کی حفاظت، نہ ان کا علاج، نہ ان کی تعلیم، نہ ان کو انصاف کی فراہمی، نہ انہیں روزگار کی فراہمی، نہ انہیں بیسک نیسیسٹیز کی فراہمی، کسی شے کی ذمہ دار نہیں ہے ریاست آج. اور اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوائے اس کے کہ اگر کچھ تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی بھی تھی کاغذی، قانونی، دستوری سطح پر، خاص طور پر سود کے حوالے سے، وہ بھی آ کر جو ہے اس کو نلیفائی کر دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا، اور اسلام کی دھجیاں جو ہیں وہ بکھیری جا رہی ہیں اور جڑیں جڑ بنیادیں کھودی جا رہی ہیں. تو نہ یہاں پر اسلام ہے نہ فلاحی ریاست ہے، بالکل اس کے اپوزٹ سمت میں ہمارا سفر جاری ہے. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم یہاں اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے چلے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. بہر کیف یہ صورتحال جو بھی ہے، اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دو افراد ہی مجرم ہیں، یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی ہے اور بارہا بیان ہوئی ہے. اگر یہاں اسلام نہیں آیا اور فلاحی ریاست قائم نہیں ہو سکی تو ہم تمام مسلمان مجرم ہیں، پوری قوم مجرم، کسی کا جرم زیادہ کسی کا کم. الا ماشاءاللہ کہ جنہوں نے واقعی اسلامی فلاحی ریاست کے لیے تن بن دھن نچھاور کیا ہے، لگایا ہے، وہ اللہ کے ہاں بچیں گے، باقی تو سب مجرم ہیں. اور چند لوگوں کی گناہ کی سزا اللہ پوری قوم کو نہیں دیا کرتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. ہاں جب قوم کی عظیم اکثریت مجرم بن جائے تو پھر پوری قوم اس کی لپیٹ میں آتی ہے، پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنہ عام سے بچو کہ جب وہ آئے گا تو صرف خاص خاص مجرموں پر ہی نہیں آئے گا، پھر تو سب ہی اس کا لپیٹ میں آئیں گے. تو بہر کیف اگر اس کی کوئی اس کا ازالہ کرنا ہے تو سب کو مل جل کر کرنا ہوگا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.